علم و عمل کا کارواں آئی ایس او ہے پاک وطن کے پاس آئی ایس او.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. برادران عزیز، آج کا یہ ورکشاپ، یہ پروگرام آئی ایس او پاکستان نے چند سالوں سے اس کو رواج دیا، بہت اہم، بہت بنیادی پروگرام کہ جس میں پاکستان کے تمام ڈویژن سے برادران تنظیم کی ذمہ داریاں قبول کرنے کے بعد اس مقصد کے لیے ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ وہ ذمہ داری جس کا وہ فریضہ جس کو دوستوں نے، برادران نے، مسئولین نے ادا کرنا ہے، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، اپنے آپ کو اکیوپ کر سکیں، آراستہ کر سکیں، وہ سکلز اپنے اندر پیدا کر سکیں، وہ نظریات اور وہ اسٹریٹجک ایشوز ان سے آگاہ ہو سکیں کہ جن کو فیس کرنے کے لیے یا جن کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنا ہے. یہ اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد تھا کہ جسے چند سال پہلے شروع کیا، اور الحمدللہ آپ یہاں پہ موجود ہیں. انشاءاللہ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے اور ہر موضوع کے عملی پہلوؤں کے حوالے سے اپنے سوالات جوابات کے ذریعے، اپنی ان بکس کے ذریعے ہر موضوع میں آپ ضرور وارد ہوں گے تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. موضوع جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، ثقافتی الغار مغرب ویسٹ کی کلچرل وار، جو کہ عالم اسلام پر، تھرڈ ورلڈ پر، پوری دنیا پر مسلط کی گئی ہے، اس سے ہم آج کی اس گفتگو میں آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ثقافتی الغار کیا ہے، نمبر ایک، یہ کیسے ہوتی ہے، کس طرح یہ ثقافتی الغار لڑی جاتی ہے. جب ہم نے اس کا نام ہی وار رکھ دیا، کلچرل وار، تو جب بھی کوئی جنگ لڑی جاتی ہے، جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، اس کے کچھ ویپنز بھی ہوتے ہیں، ہتھیار. تو یہ جو سافٹ وار ہے، ہم یہ جانیں گے کہ یہ کیا ہے، کلچرل وار کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے ویپنز کیا ہیں، کن حربوں کے ساتھ یہ جنگ لڑی جاتی ہے، اور کون کون سی فورسز ہیں جو اس جنگ کو، عالم اسلام کے خلاف اور انسانیت کے خلاف اس جنگ کو لڑنے میں اپنے ان پٹس دیتی ہیں. یہ آج کے انشاءاللہ اس طرح کے کچھ کوشچنز ہوں گے جس پہ ہم بات کریں گے. درود پر محمد و آل محمد. اس سلائیڈ میں وہ بنیادی کنسپٹ جو آپ سب کے علم میں ہیں وہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس دنیا پہ ایک وہ مقصد تھا کہ جسے انبیاء علیہم السلام لے کے آئے، اور ایک مقصد تھا کہ جسے وہ لوگ اور وہ قوتیں کہ جو شیطان کی اعلی کار تھیں وہ لے کے آئیں اپنے ان مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے. انہوں نے جو راستے اختیار کیے مختلف ادوار میں اپنے اس تسلط کو برپا کرنے کے لیے جو ان کے ٹارگٹس تھے. یہاں اس سے پہلے والی ایک بات تذکرہ کرنا ضروری سمجھیں گے کہ جس چیز کو ہم مغربی ثقافت کی الغار کہتے ہیں وہ ایک تسلط کی، ایک غلبے کی جنگ ہے. یعنی اوور آل جو شیطانی قوتوں کے، جو اللہ سے انحراف کیا جنہوں نے، ان کے ٹارگٹس انسانیت کو ایکسپلوائٹ کرنا ہے، انسانیت کو اپنی مادی مقاصد اور مادی منفیت کے حصول کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کو استعمال کرنا ہے. اس کے حامل کبھی فرعون نامی فرعون کے نام سے جانے جاتے تھے، فرعون مصر، فرعون مصر کے حکمرانوں کا ایک ٹائٹل تھا جس کے تحت مختلف بادشاہ گزرے تھے. مختلف سیولائزیشنز میں یہ انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنے والے لوگ، جسے استعمار کے نام سے ہم اپنے اس انقلاب کے فرہنگ میں استعمار کہتے ہیں، مختلف ناموں سے یہ گزرے کہ جو اپنی شیطانی فکر، جو فکر کیا تھی، انسانیت پر اپنے مادی حصول کے لیے غلبہ، اس کے مقابلے میں انبیاء کی بھی ایک فکر تھی جو آگے چل کے ہم بیان کریں گے. یہ جتنی بھی قسم کی جنگیں انہوں نے لڑی، جہاں مسئلہ ان میں سے تین ادوار کا تذکرہ ہے، ایک دور میں انہوں نے سرزمینوں میں تسلط کے لیے جنگ لڑی، ممالک کو اپنی کالونیاں بنایا، آپ کے سامنے کا دور جس میں سرزمین ٹارگٹ تھے، بارڈرز ٹارگٹ تھے، جغرافیہ ٹارگٹ تھا. اسی طرح پھر انہوں نے اسی جنگ کو، جو کہ ان کے تسلط اور غلبے کی جنگ ہے، انہوں نے دوسرے طریقے سے لڑا. اس میں انہوں نے کیا کیا، حکومتوں کو اپنا اعلی کار بنا کے یہ جنگ لڑی انڈائریکٹ وے. یعنی پہلے ان کا طریقہ تھا ڈائریکٹ تسلط حاصل کرنا، پھر انہوں نے انڈائریکٹ وے میں تسلط حاصل کیا، یعنی خود چلے گئے. یہ وہ سادہ سادہ باتیں جو آپ کے علم میں، خود چلے گئے اور ایسی حکومتوں کو اقتدار دے گئے کہ جو انہی کے مقاصد کے لیے سرو کریں. اس طرح سے یہ ان کی جنگ دوسرے دور میں داخل ہو گئی. ہر دور میں انہوں نے کچھ تجربات کیے، اس سے کچھ نتائج اخذ کیے اور اپنی اسٹریٹجی بدلتے چلے گئے. مقصد ایک ہی تھا. کیا مقصد تھا؟ انسانوں پر اپنی مادی مقاصد کے حصول کے لیے انسانوں پر تسلط اور غلبہ، انسانوں پر غلبہ تاکہ اپنے لیے فائدہ اٹھا سکے. یہ ہر دور کے فرعون، ہر دور کے ایسے شیاطین جو آج امریکہ اور اسرائیل اور ویسٹرن ورلڈ کی صورت میں ہیں، ہر دور کے شیاطین نے یہ رکھا. ان تجربات سے یہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سب سے بہترین صورت جو غلبہ حاصل کرنے کی ہے، جو ہم نے یہاں تیسرے لیول پہ آگے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ بجائے سرزمین پہ غلبہ حاصل کرنے کے، بجائے گورنمنٹس پہ غلبہ حاصل کرنے کے، ہم کیا کریں گے؟ انسانی فکر پہ اور انسانی ذہن پہ غلبہ حاصل کریں گے. یعنی جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں سٹیز پر، کنٹریز پر قبضہ کرنا میجر ٹارگٹ نہیں ہے. میجر ٹارگٹ کیا ہے؟ انسان کے ذہن پہ قبضہ، انسان کی فکر پہ قبضہ. یہ وہ فکری غلبے اور فکری تسلط کی جنگ ہے جو آج کا ہمارا موضوع بحث ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کس طرح سے انسانی اذہان پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. آگے چلیے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انسانی فکر کے ہم تھوڑے سے اس سلائیڈ میں ہم نے اجزائے ترکیبی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ انسانی فکر کس طرح مختلف مراحل طے کرتی ہے. یہ جو آخری چیز یہاں پہ دکھائی گئی ہے، لائف سٹائل، جو مغربی طاقتیں ہیں، جو جیسا کہ ہم نے ان کا آپ کے سامنے آبجیکٹو بھی بیان کیا، ان کا آبجیکٹو لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. اور وہ آبجیکٹو کیا ہے؟ مٹیریل آبجیکٹو، اپنے ممالک کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کرنا، اپنے ممالک کے لیے زیادہ سے زیادہ تسلط اور غلبے کی راہیں ہموار کرنا. اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، جو چیز اس کے راستے میں حائل ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ لوگوں کا لائف سٹائل انہیں سازگار نہیں دکھائی دیا اپنے بہت سی چیزوں سے. جب انہوں نے اس کا تجزیہ کیا کہ لوگوں کا لائف سٹائل کیسے بنتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کچھ اقدار ہوتی ہیں، اقدار کے پیچھے کچھ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ انسان کے تصور کائنات سے بنتی ہے. یہ تھوڑی سی مشکل بات تھی، اسے آپ کو سمجھانے کے لیے آگے. مثال کے طور پہ ہم عام طور پہ جب دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک کمی رہ جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو آپس میں مربوط نہیں کرتے. ہم عقائد پڑھ لیتے ہیں, فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں, اخلاق کی کچھ دروس میں شرکت کرتے ہیں, لیکن ہم اس موضوع میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا آپس میں ایک تعلق ہے, یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, ایک چیز سے دوسری چیز جنم لیتی ہے, دوسری چیز سے تیسری چیز جنم لیتی ہے, اس طرح سے ان کا آپس میں تعلق ہے. یہ میں ایک کیس سٹڈی کے طور پہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لے کے آیا, ویسٹ کے درود پر محمد والے والے. ایک منظم اور بلند سلام, ویسٹ کے ایک اہم آج کل کی ویسٹرن ورلڈ کو اور اپنے معاشروں کو, تو وہ طاقتیں بیسیکلی انہوں نے خود اپنے معاشرے کو بھی سب اپنا غلام بنایا ہوا ہے, یعنی وہ قوتیں کہ جو دنیا کو چلانا چاہتی ہیں, اگر وہ امریکہ میں موجود ہیں, اگر ویسٹ میں موجود ہیں, تو وہ سب سے پہلے وہ ثقافتی جنگ اپنے ان ایریاز میں کر چکے ہیں اور ان پہ سکسیسفل ہو چکے ہیں. مثال کے طور پہ ان کی اس جنگ کا ایک ٹارگٹ, ان کی اس مادی منفیت کی جنگ کا ایک ٹارگٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹس زیادہ سے زیادہ بکیں گی. اسلامی معاشرہ اور مغربی دنیا ان کے لیے ایک منڈی کی مانند ہے, ایک مارکیٹ ہے. جس طرح کاروباری دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی ایک پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہے, وہ اس دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ اس کے اندر اس کی ڈیمانڈ موجود ہو, اسی طرح ویسٹرن کلچر جو ایک چیز پروموٹ کرنا چاہتا ہے وہ کنزیومرزم, یعنی انسان ایک ایسی مشین میں بدل جائے کہ جو صبح سے لے کے شام تک محنت کرے, کچھ پیسے کمائے اور اس کے ذریعے کچھ اس کو مادی دکھاوے کی, ظاہری نمود و نمائش کی کچھ چیزیں لینے کی حوث موجود ہو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسلامی معاشرے سے روبرو ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسلامی لوگوں کے اندر قناعت اور سادہ زندگی کی ایک اقدار موجود ہے, ویلیوز موجود ہیں. اسلامی معاشرے میں سادہ زندگی, قناعت پسند زندگی گزاری جائے, اگر ایسا ہو جائے تو ان کے نئے نئے موبائل کے ورژنس, نئے نئے لباس کے ماڈلز, تبدیل ہوتے ہوئے گاڑیوں کے ماڈل, ٹی وی کے ماڈلز, یعنی ہر وہ لائف سٹائل کی چیز کیسے اس منڈی میں بک سکے گی جس منڈی کے, جس مارکیٹ کے, جس سیویلائزیشن کے, جس کلچر کے لوگ سادگی اور قناعت میں مبنی ہوگی. اب یہ سادگی اور قناعت کیسے جنم لیتی ہے, یہ کہاں سے آئی؟ یہ ایسے آئی کہ انہوں نے دیکھا اوپر سے, جب ہم چلے تو سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ اس معاشرے کا جو کائنات کے بارے میں تصور ہے وہ اللہ پہ مبنی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے, اللہ نے, ایک حکیم خدا نے یہ کائنات بنائی ہے, ایک انسان ایسا بنایا کہ جس انسان میں جسم بھی ہے اور روح بھی ہے, اور وہ روح نے فنا نہیں ہو جانا بلکہ قیامت کا ایک دن ہے کہ جس میں اس روح نے اپنے اعمال کے ساتھ مشہور ہونا. یہ تھا وہ ورلڈ ویو جو ایک مسلم سوسائٹی کے انسانوں کا تھا, اللہ کا تصور, کائنات کے بامقصد ہونے کا تصور, انسان کے جسم کے علاوہ روح ہونے کا تصور کہ انسان روح کا حامل ہے, قیامت کا تصور کہ جس میں انسان کو دوبارہ آنا ہے اور اپنے اس کا حساب دینا ہے. تو جو انسان اپنے آپ کو بنیادی طور پہ محض جسم نہیں سمجھتا, وہ مغرب کے لذتوں کے کلچر میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ اس کے اس کنسپٹ کو بدلا جائے. لذت پیدا, لذت, جسم کی لذت کا تصور پیدا ہوگا, زندگی کے بے مقصد ہونے کا تصور پیدا ہوگا, تبھی انسان کے اندر کنزیومرزم پیدا ہوگا. ایک مثال, یہ صرف ایک مثال ہے, اس طرح کی آگے چلیں گے اور مثالیں. ضروری ہے کہ انسان ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز کے آگے بڑھنے کے لیے, ان کی گورنمنٹس کے پہیا گھومنے کے لیے, ضروری ہے کہ دنیا کے تمام خطوں سے پسے ہوئے لوگوں کی وہ دولت کی جو ان کے خون پسینے کی کمائی ہے وہ ان تک پہنچے اور ایک غریب سوسائٹی کا، ایک مستضعف دنیا کی محنت کا خون جو ہے وہ ان کی گاڑی کی ایندھن بنے، یہ ضروری ہے. اب ہم نے دیکھا کہ اس پورے سسٹم کو جب تک ہم چینج نہیں کریں گے یہ انسان ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہو سکتا. لہذا جو انہوں نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے، جو انہوں نے کلچرل وار ہمارے میں مسلط کی ہے، یہ اس کے ٹارگٹس ہیں کہ وہ انسان کے ان پہلوؤں کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کے ورلڈ ویو کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں آئیڈیالوجی کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اس سے اس کی وہ ویلیوز جو ہیں وہ بدلنا چاہتے ہیں. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مغربی تہذیب کا ماڈل ہے، ویسٹرن کلچر. جو ویسٹرن کلچر وہ ہمارے پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے اوپر وہ لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ اس کا ماڈل ہے. پہلے والے کو چینج کر کے یہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ انسان کا ورلڈ ویو، انسان کا تصور کائنات مٹیریلسٹک ہو، کہ میں ایولوشن کے نتیجے میں، ارتقاء کے نتیجے میں، میں نے ایک بے شعور مٹی سے جنم لیا اور ارتقاء کے تحت میں بنتے بنتے انسان بن گیا، اور یہ ایک مٹیریلسٹک ورلڈ ہے. نہ اس میں کوئی حکیم خداوند متعال ہے کہ جس نے اسے خلق کیا، اور نہ کوئی روح جیسی چیز ہے. یہ میٹر مٹیریل، یہ دنیا ٹوٹلی مٹیریلسٹک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ انسان اس ورلڈ ویو پہ آئے. اچھا کیا وہ اس لیے اس ورلڈ ویو پہ لانا چاہتے ہیں کہ وہ اس ورلڈ ویو پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ اس ورلڈ ویو کے پریچر بننا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا یہ ہدف ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں. ان کے ہدف بنیادی طور پہ مادی ہیں، اور یہ وہ اس بات کو جسٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے اینڈ آبجیکٹو کے لیے. انہوں نے چاہا کہ انسان کو مٹیریلزم کی طرف لے کے آیا جائے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لبرلزم کی آئیڈیالوجی جنم لے گی. جو انسان نہ اللہ کا قائل ہو، جو انسان نہ روح کا قائل ہو، جب وہ یونیورسٹی میں پہنچے گا، تھوڑا سا زمین پہ آنے کے لیے بات زیادہ ایسی طرف جا رہی ہے، جب وہ یونیورسٹی میں پہنچے گا، لوکل یونٹ میں پہنچے گا، ذرا ڈاؤن آ جاتے ہیں تاکہ آئیے سوچ بھی تھوڑی سی مثال آتی ہے. جب وہ یونیورسٹی لوکل یونٹ میں، اگر وہ انسان، یہ تو الہی تنظیم ہے، کوئی عام فرد کی بات کر رہا ہوں، جب اس کے ذہن کو مٹیریلسٹک بنا دیا جائے گا بار بار کی تبلیغات کے نتیجے میں اور اس وار کے نتیجے میں، تو وہ اپنی زندگی میں کیا ہو جائے گا؟ لبرلزم کا قائل ہوگا. اسے شریعت مقدسہ اسلام، اسے اسلام کے حلال و حرام اپنے اوپر بوجھ محسوس ہوں گے. اسے اسلام کے یہ قوانین اپنے راستے کی رکاوٹ محسوس ہوں گے، اور وہ ایک لبرلزم کی آئیڈیالوجی کا شکار ہو جائے گا. تو میرے لیے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ویسٹرن کلچر میں یہ چیزیں اس طرح سے داخل ہوئی ہیں کہ وہاں انسان کو لبرل کہا جاتا ہے، کہ یہ کیا پابندیاں ہیں؟ دین، ہم دین کو کیوں قبول کریں؟ دین ہماری زندگی میں پابندیاں لے کے آئے گا، دین ہمیں مشکلات کا شکار کرے گا. وہ ایک لبرل انسان ہو جائے گا. اسی طرح جب وہ اسی مٹیریلسٹک آئیڈیالوجی اور لبرلزم کے راستے پہ چلے گا، تو اینڈ میں جو چیز جنم لے گی اسے کنزیومرزم کہتے ہیں، جس کی امریکن سوسائٹی اور ویسٹرن سوسائٹی اس وقت بدترین طریقے سے شکار ہے. کریڈٹ کارڈز کے ذریعے، مختلف طریقوں سے. ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ صبح سے لے کے رات تک کمائیں، اور وہ استعماری قوتیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کہ جنہوں نے اس دنیا کو اپنی منفیت کے لیے، اپنے تسلط کے لیے استعمال کرنا ہے، دن رات کمانے کے بعد ان کی خریدی ہوئی پروڈکٹس، ان کی بنائی ہوئی پروڈکٹس جو ہے اس کی خریداری کریں گے. اس ماڈل پہ چلتے ہوئے مغرب جو ہے وہ اس طرح سے انسان کو ایک انسان کی بجائے ایک خریدار میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی ایک انسان نہیں ہے بلکہ ایک کنزیومر ہے جس نے ان کی پروڈکٹس کو خریدنا ہے. اس طرح سے یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ویسٹرن مقاصد کو سرو کرتی ہیں. درود پر محمد والے محمد.
اللہ
بارے دیگر سلامت یہ ابھی صرف ایک اس کے اوپر ہم مزید مختلف اینگلز پہ آئیں گے کہ یہ جو چینجز ویسٹرن سوسائٹی امریکہ ویسٹرن کلچر ہماری زندگی میں جو تبدیلی لے کے آنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے ٹولز اور ویپنز کے طور پہ کام کرتی ہیں. جیسے ہر جنگ میں ٹولز اور ویپن ہوتے ہیں, اسی طرح نظام تعلیم, میڈیا, این جی اوز اور ملٹی نیشنل کمپنیز یہ وہ ٹولز ہیں کہ جن کے ذریعے جب ان کے ذریعے ویسٹرن کلچر جو ہے وہ ہمارے پہ امپوز کیا جاتا ہے. یہ ہیں ٹولز کہ جن کے ذریعے یہ کیا جاتا ہے. لیکن اصل میں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ان ٹولز کے ذریعے کیا چیز انجیکٹ کی جاتی ہے, کیا چیز ڈالی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری وہ تین چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں کہ جن کو تبدیل کرنا ان کا بیسک ٹارگیٹ ہے. کون سی تین چیزیں؟ جی یعنی عام طور پہ جب ہم ثقافت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں, عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری ثقافت بدلنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو محض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں منحصر سمجھتے ہیں کہ ہمارا لباس بدلنا چاہتے ہیں. عام طور پہ عام حالات میں یہ مطلب سمجھ جاتا ہے ہماری ثقافت بدل رہے ہیں, ہمیں شدید خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ ہمارا لباس بدل جائے گا, ہماری عمارتوں کا سٹائل بدل جائے گا. فرض کریں پہلے مغلیہ طرز تعمیر کی عمارتیں بنا کرتی تھی, اب یورپین سٹائل کی عمارتیں بننا چلی جائے گی. ان کا ایک روز ایک محدود سا ان کا بھی کوئی ایریا ہوگا, لیکن ہم نے یہ کہا کہ وہ بنیادی طور پہ جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ بدلنا چاہتے ہیں, جن کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا. ہماری آئیڈیالوجی بدلنا چاہتے ہیں, ہمارا ویلیوز بدلنا چاہتے ہیں, ہمارا لائف سٹائل بدلنا چاہتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہمارے عقائد اور ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. لہذا اس سارے سسٹم میں جو تبدیلی وہ لے کے آنا چاہتے ہیں اس کو کلچرل وار کہتے ہیں. یہ ویپنز ہیں جن کو وہ یوز کرتے ہیں. آگے کی چیز آخری سلائیڈ پہ لیں. یہ کام وہ جب وہ معاشرے میں کلچرل وار کرتے ہیں تو چند چیزیں اور چند ان کے ہتھکنڈے اور ٹیکٹکس ہیں جن کے ذریعے وہ کلچرل وار کرتے ہیں. ان سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. خواہ نظام تعلیم کے ذریعے کریں, خواہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے کریں, خواہ این جی اوز کو کوئی ایجنڈا دے کے کریں, ان ہتھ کنڈوں سے نارملی ان چیزوں کو نارملی وہ یوز کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. ایک انسان جو قوت ایمان کی بنیاد پہ کھڑا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے, انبیاء پر ایمان رکھتا ہے, ایسی اعلیٰ اقدار پہ ایمان رکھتا ہے, ضروری ہے کہ اس کے اندر شبہ ایجاد کیا جائے, اس کو کنفیوز کیا جائے. استعمار کا پہلا ٹیکٹک یا ایک ٹیکٹک یہ ہے کہ انسان کو کنفیوز کر دیں, اس کے اندر دین کے بارے میں, دین کی آئیڈیالوجی کے بارے میں شبہ ایجاد کر دیں. مثلا دین عقل کے خلاف ہے, یہ ایک شبہ کا ایک ذریعہ ہے. آپ کیسے دین کو مانتے ہیں کہ جو عقل کے خلاف ہے؟ اب انسان اگر دین کی صحیح معرفت نہ رکھتا ہو, دین کا مطالعہ نہ رکھتا ہو کہ دین کس طرح سے عقل کے ساتھ سازگار ہے, تو انسانوں کے شبہ کا شکار ہو جاتا ہے. انہی شبہات میں سے ایک شبہ, ایک کنفیوژن, ایک فکری انحراف جسے پیدا کر کے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں اور اپنے آئیڈیالوجی کے بارے میں ان کے اندر اس کو تبلیغ کرنے کی, اس کو ابلاغ کرنے کا جو جذبہ ہے اسے ختم کرنے کے لیے وہ ایک شبہ پیدا کرتے ہیں. ویسٹرن کلچر میں اس کو پلورلزم کہتے ہیں. یہ چیزیں ہو سکتا ہے, کچھ چیزیں آپ کو اس طرح سے एग्जैक्टली रेलिवेंट दिखाई ना दे। ये बात के दरमियान में इसलिए कह रहा हूं कि जो बैक की चीजें होती हैं, जिन लोगों ने सोसाइटी को लीड करना होता है, जिन लोगों ने सोसाइटी को चेंज करना होता है, उन्हें चीजों की पसे मंजर से आगाह होना चाहिए। कुछ बातें हम इसलिए कर रहे हैं, कुछ बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि जंग का ये असूल है कि जरूरी नहीं कि हम जंग में लोगों को जो चीज आज आई है सिर्फ उसी के लिए तैयार करें, जो चीज कल आनी है उसके लिए भी तैयार होना जरूरी है। यानी आज जो चीजें वेस्टर्न कल्चर में प्रवेल कर चुकी हैं, कल को आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी तरफ भी आनी है, इसलिए हमें इनसे आगाही हासिल करना जरूरी है। मैंने क्या कहा कि एक उनका टैक्टिक क्या है कि लोगों को अपने दीन की तबलीग और अपने वो तबलीगी जज्बा कि जिससे इस्लाम को आगे बढ़ना है, उसको सर्द करने के लिए एक टैक्टिक ये है कि लोगों को ये कहा जाए कि सारे ही दीन अच्छे हैं, सभी लोग ही सच्चाई का पैगाम देते हैं, सभी रास्ते अच्छाई है, हिंदुइज्म में भी कुछ अच्छाई है, ईसाइयत में भी कुछ अच्छाई है, इस्लाम में भी कुछ ज्यादा अच्छाई है। ये एक फिक्री वो है कि जो पैदा की जाती है कि इंसान सभी को अच्छा कहे कि जी सारे मजाहिब और मकातिब बहुत अच्छे हैं। जब इंसान इस फिक्री शुबे का शिकार होगा तो उसके अंदर इस्लाम को और अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का जज्बा जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मान पड़ जाएगा। ये उनका एक टैक्टिक है, फिक्री शुबे को ईजाद करना, इंसान को कंफ्यूज करना। दूसरा क्या है, तनफुर ईजाद करना। कोई इनपुट देंगे आप इससे क्या समझेंगे, थोड़ा सा आपको सांस लेते हैं। तनफुर ईजाद करने से कोई साथी कुछ समझे हो कि ये किस तरह से इस्तेमारी ताकतों का एक हथकंडा होता है, कैसा तनफुर, किससे तनफुर, आपस में नफरत पैदा करना। अच्छा अच्छा, इससे कुछ डिफरेंट मफहूम है, कोई और साथी इसमें मदद देंगे। बहुत अच्छा,
जैसे सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिफ्रिजरेट करके पेश करना, लाइक दूसरे की फैमिली करने की बजाय और दूसरे के साथ जो थोड़े बहुत क्लैशेज होते हैं उनको हवा देना,
बिल्कुल
काम बहुत ज्यादा खराब होगा।
सही, यहाँ पे आपका ये वाला बहुत अच्छा है, आपने जो इनपुट दिया, लेकिन यहाँ मेरी मुराद ये थी कि दीन से तनफुर ईजाद करना। जो आपने बातें की वो उस मकसद के लिए काम आती, फिरकावारियत, कत्लो गारत इस्लामिक सोसाइटी में पैदा की जाए, ये वेस्ट का एक टूल है सॉफ्ट वार में, अपनी इस नरम जंग में फिरकावारियत से जाहिर है एक मकसद तो उनका जो जाहिर है वो ये हासिल हो गया कि मुसलमान आपस में लड़ेंगे और उनकी कुव्वत टूट जाएगी, जिसे डिवाइड एंड रूल भी कहते हैं। वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म में भी उनका ये एक बड़ा नारा था जब उन्होंने रूल करना होता था, लेकिन हम फिजिकल रूल की तो बात ही नहीं कर रहे। फिरकावारियत डिवाइड एंड रूल की सूरत में उनको सर्व करती है फिजिकल वारफेयर में, जब दो घर के लोग आपस में ही लड़ने लग जाएंगे तो जिसने बाहर से आगे उनके घर पे कब्जा करना होगा उसे क्या होगा, बड़ी सहूलत हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी उनके आपस के तनफुर से। लेकिन हमारा मौजू क्या है, जहन को कब्जा करना, घर को कब्जा करने, हमारा दुश्मन घर को कब्जा नहीं कर रहा, जहन को कर रहा है। वो चाहता है कि फिरका वारियत के जरिए इस्लाम का एक ऐसा चेहरा पेश किया जाए, दीन का एक ऐसा चेहरा पेश किया जाए कि लोगों के अंदर दीन से तनफुर पैदा हो जाए। किन लोगों में, दो लोगों में, वेस्टर्न सोसाइटी में भी जो लोग इस्लाम के अकल पे मबनी पैगाम की वजह से, जो लोग मादी दुनिया में रह के उनके अंदर जो रूहानी प्यास पैदा हुई थी, जो हिप्पीज्म के जरिए जाहिर हुई कि उन्होंने कहा ये क्या लाइफ है कि जिसमें खाना पीना जिनसी लज्जत पूरी करना है, वेस्ट में एक ऐसी फिक्र जब प्रमोट होते हुए दिखाई दी कि मानवियत का खला था, ना दुआ थी, ना इबादत थी, ना अल्लाह से ताल्लुक था, खाना पीना फ्री सेक्स सोसाइटी, उस गैप का जब देखा कि मजहब की तरफ लोग बढ़ेंगे तो क्या सॉफ्ट वार की, मजहब का मनफी चेहरा पेश कीजिए ताकि मजहब से तनफुर ईजाद किया जा सके, मजहब से नफरत था। सॉफ्ट वार, लोगों को लड़ाना ऐसी सॉफ्ट वार की जिससे मजहब से तनफुर पैदा होता, पूरा आलम इस्लाम इकट्ठा है और मगरिब से तनफुर की राह हमवार हुई है। इशू क्या है? तोहीन रिसालत। वेस्ट ने अपनी नंगी और बदतरीन और फुहाशी पे मबनी तहजीब का इजहार करते हुए तोहीन रिसालत की है। पूरा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो गया है और आलम इस्लाम वेस्ट के खिलाफ उठना चाहता है। ऐसे में तनफुर ईजाद करने वाला एक वेस्ट का आलाकार उठता है, एक लड़की के सर में गोली मारता है और इस्लाम से तनफुर की एक फिजा पैदा करता है कि तुम जिस मूवी में जो चीज दिखाना चाह रहे थे, तुम जो चीज बताना चाहते थे कि इस्लाम कैसा है, आओ मैं तुम्हारा आलाकार हूं, मैं बताता हूं कि इस्लाम ऐसा ही है। नाउज बिल्ला बर्बरियत में मबनी एक दीन है। ये वो तनफुर है कि जो तालिबान जैसी कुव्वतें, जो उनकी आलाकार कुव्वतें अपने बदतरीन अफाल के जरिए, जब दुनिया अमेरिका से तनफुर करने के रास्ते पे पहुंचती है, जब दुनिया वेस्टर्न कल्चर को लानत करने के दाने दहाने पे पहुंचती है, तो उनका एक आलाकार इस्लाम से तनफुर ईजाद करता है अपने इस इकदाम के जरिए। तो ये वेस्ट के टूल है। ऐसे लोग वेस्ट के आलाकार हैं। हम तालिबान की और इस तरह के लोगों की मुखालफत किसी फिरका वारियत की बुनियाद पर नहीं करते, किसी फर्क की बुनियाद पे और फिरके की बुनियाद पर नहीं करते। हम इसी एंगल से देखते हैं कि इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह, रहबरे मुअज़्ज़म इंकलाब इस्लामी, ये जब इस्लाम का अच्छा चेहरा पेश करना चाहते हैं, इस्लाम को निजात दहिंदा बशरियत के तौर पर दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे में ये आलाकार इस्लाम का मनफी चेहरा पेश करके वेस्ट में भी और इस्लाम के मानने वाले लोगों में भी, बाज सती लोगों में भी इस्लाम से तनफुर पैदा कर देते हैं। ये अमेरिकन का, वेस्ट का, उन लोगों का कि जो आलम इस्लाम पे ये जंग मुसलत किए हुए, उनका दूसरा रूल है। दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ी सी ब्रेक, जरा इनपुट बड़ा जरूरी है ताकि आप भी साथ रहें, आपकी भी इन्वॉल्वमेंट हो। मौजूद आई है थोड़ा सा, शायद मैं एग्जैम्पलीफाई भी कम कर पा रहा हूं। ये कुछ चीजें मैंने लिखी भी हैं, इन्हीं के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको जरा साथ मिलाने के लिए, आप इस कल्चरल वार का कोई हथकंडा, ये जो मैंने लिखे हुए हैं इनके अलावा, क्योंकि ये तो जाहिर मैंने कुछ लिखे हैं इन्हीं में मुनहसिर नहीं है, कल्चरल वॉर और सॉफ्ट वॉर के टैक्टिक्स के जो अमेरिकन और वेस्टर्न सोसाइटी हमें जहनी तौर पे मुसक्कर करने के लिए, हमें हमारे जहनों पे कब्जा करने के लिए, उन्होंने इस्लामाबाद पे कब्जा करने का फिलहाल प्लान नहीं किया हुआ। लाहौर, इस्लामाबाद, ये उनके टारगेट्स नहीं है। आईएसओ के जवान का जहन उनका टारगेट है, उसकी रूह उनका टारगेट है, उसका जज्बा ईमानी उनका टारगेट है। हम इस जंग के मौजू पर बात कर रहे हैं, कुछ टैक्टिक्स हम बयान कर रहे हैं और आगे बयान करेंगे। आपका इनपुट चाह रहा हूं कि कोई टैक्टिक आपकी नजर में और टैक्टिक क्या है। जी शकील भाई कुछ कहना चाहते हैं,
खड़े हो गए थोड़ा सा आप लोगों की तरफ आ रहे हैं।
जो
नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आपका एक प्रॉपर
इसके अंदर जो लिखा हुआ है, मुकद्दस मफाहिम को मनफी नाम देना, इसमें मिसाल जो मेरे जहन में चीज आ रही है, हम जब देखते हैं कि आगा बात कर रहे हैं कि जहन को चेंज करना, तो मसलन जब हमारे बच्चे कार्टून देखते हैं, उसके अंदर जो एक अच्छा इंसान है वो दाढ़ी वाला मसलन वो पेश कर रहे होते हैं, और जो बुरा इंसान है उसकी बड़ी, जो अच्छा इंसान है वो बगैर दाढ़ी के है और जो बुरा है वो दाढ़ी वाला है। मसलन उसने नकाब डाला हुआ है, जब वो उतारेगा तो दाढ़ी इतनी होगी और ये चोर है। तो ये जब हमारे बच्चे देखेंगे इस चीज को, तो जाहिर बात है उनके अंदर मुकद्दस जो एक चीज है इस बारे में फी।
बहुत अच्छा जी, और इनपुट जी। اگین اسی میں ایک مثال جیسے آج صاحب نے بیان کی, ویسے تھوڑی سی مزاح کے لیے بھی, ایک مزاح کا کریکٹر ہے اردو میں بہت زیادہ اسے کیا گیا اور بعض لوگوں کی یہ تحقیق ہے کہ یہ بھی ویسٹرن کا یہ ٹول تھا. اب مجھے بائی چانس اس کا نام نہیں یاد آ رہا, اس کے ساتھ ملا کا لفظ لگایا جاتا تھا. پرانے لطیفے آپ کو کچھ یاد آ رہے ہیں, ملا نصیر الدین. جو لوگ حساس ہیں اور وہ کلچرل وار کو سمجھتے ہیں, انہوں نے جیسی بات شکیل بھائی نے کی, انہوں نے بھی ایک ایسی بات ڈرائیو کی کہ ایک ایسا کریکٹر کے جو بے وقوف ہے اور اس کا کام تمسخر کرنا اور لوگوں کو ہنسانا ہے, اس کی نسبت دی گئی اسلام میں ایک الفاظ کو کہ جو آج ملا ہی بن گیا, واقعی اس لفظ کو ملا ہی بنا دیا ہے, لیکن ایک دور میں واقعی اہل علم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا, ملا, ملا صدرا, ملا صدرا. ایک اسلام کے ایک عظیم حکیم فلسفی, ان کے لیے فرض کریں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, انہوں نے کہا ملا نصیر الدین, یعنی لطیفہ سناتا ہے, اوٹ پٹان حرکتیں کرتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں. تو یہ بھی انہیں کی, جو لوگ اس پہ حساس ہیں انہوں نے یہ تجزیہ کیا کہ یہ بھی ویسٹ کا ایک ٹیکٹک تھا کہ انہوں نے اسلام کے ایک مفہوم کو جو اسلام کی علمی شخصیت کے لیے استعمال ہوتا تھا, اسے ایک بے وقوف شخص کے مفہوم میں بدل دیا. جی جی,
جو دو مقاصد ہیں, نمبر ایک, یعنی اس میں تو بہت سارے عوامل ہیں لیکن دو مقاصد سب سے اہم ہوتے ہیں. ایک تو جو میری نظر میں ہے فحاشی اور جانیہ, جب استعمار کسی بھی نوجوان کو کسی بھی قوم کو مخلوط کرنا چاہتا ہے تو ان کے نوجوانوں کو فحاشی اور جانی کی طرف دھکیل دیتا ہے تاکہ ان کا جو ذہن ہے وہ دوسری طرف راغب رہے اور وہ پوزیٹو تھنکنگ نہ کر سکے. اور جو دوسری بات ہے وہ ان کو مقصدیت سے دور کر دینا ہے. فار ایگزامپل, ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی ملک اور قوم کی خدمت کروں, لیکن وہ اس کا روح اور اس کا جو مائنڈ ہے اس کو چینج کر دیتا ہے. ریسنٹلی میں ایک ایگزامپل بھی دوں گا, ایک بہت اچھے دوست تھے میرے, وہ انجینئرنگ کر رہے تھے کسی یونیورسٹی سے, تو کہتے ہیں میرا ایم یہی ہے اب کہ میں نے پڑھنا ہے, کھانا ہے اور اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. میں نے کہا آپ ملک و ملت کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو کہہ مجھے اس ملت نے, اس ملک نے کیا دیا. یعنی ایسی ان کی سوچ, اب یہ کہاں سے آئی, بیرونی قوتیں, استعمار اور جو چاہتی ہیں قوتیں کہ نوجوان دین کی طرف راغب نہ ہو سکے, انہوں نے اس نوجوان کا ذہن ایسے کر دیا کہ وہ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات رہ گئی ہے, نہ کہ ملک اور ملت. یہ دو عوامل ہیں جو ایک کسی بھی قوم کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں.
جی, اور کوئی ساتھی موضوع تھوڑا سا کوشش کیجئے, بہت اچھی بات کی دوست نے, لیکن میں چاہوں گا کہ ٹیکٹکس پہ بات کی جائے, کلچرل وار کے ٹیکٹکس. آپ جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن قوت ان ٹیکٹکس کے ذریعے ہمارے ذہن کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں. آج آپ نام آپ
عمران جعفر,
کس ڈویژن سے؟
سرگودا
سے. عمران جعفر
بہت منتر صلوات. جو آگے صاحب پہلے آئے ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے, اس میں دو تین پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو یہ مغربی میڈیا ہے یا یہ جو یورپین کلچر ہے, دراصل ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے یا جو ہمارا مین مقصد ہے, بہت خوشی ہوئی ہے آگے صاحب نے جو ایک ثقافت کی ایک مجھے جھلک نظر آئی ہے کہ انہوں نے اردو میں بنائی ہے پریزنٹیشن. یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ ہم اپنی جو ایک زبان ہوتی ہے وہ ایک ثقافت کا بہت بڑا منبع ہوتی ہے. زبان ایک ہوتی ہے وہ ثقافت پوری لے کے آتی ہے. آج ہم انگلش لکھ کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, انگلش بول کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, جو انگلش نہیں بولتا اسے ڈی ماڈریٹ کرتے ہیں, اسے ذرا اس کو ڈسارڈ کرتے ہیں کہ یہ انگلش نہیں بول سکتے. یہ ہمارا فیشن بن چکا ہے, یہ ہمارا مائنڈ چینج ہو گیا اصل میں. کیوں؟ انہوں نے ہمارے دماغوں پہ حکومت کر لیے, انہوں نے اپنے ثقافت کو اس طرح ہمارے اندر دھکیل دیا ہے, ہم پہ اوپر ہمارے اوپر لاگو کر دیا ہے کہ آج ہم انگلش بول کے فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں گھر والے بڑے جی انگلش بولتے ہیں اور بہت جو ہے نا ایک پڑھا لکھا کرانا ہے. بس یہ اگر صاحب آپ کی توجہ مرکوز دلانا تھی کہ ہماری ثقافت اردو زبان میں مرکوز ہے, ہمیں اپنی زبان کے ذریعے ثقافت کو پھیلانا چاہیے, نہ کہ دس اینڈ دیٹ.
ایک ذرا ایک آپ اور ان پٹ لیں گے, اس سے پہلے تھوڑی سی ایک بات زبان کے موضوع پہ. زبان کیا کرتے ہیں آخر, انگلش سے انہیں محبت ہو گئی ہے یا اردو سے انہیں نفرت ہے یا فارسی زبان سے ایز اے زبان ان سے نفرت ہے, عربی زبان سے ایز اے زبان ایز اے لینگویج انہیں نفرت ہے, پرابلم کیا ہے؟ انالیسز ضروری ہے اس لیکچر
اس ایسے سے ٹاپکس کا ایک ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ آپ چیزوں کی بیک پہ جائیں، پیچھے جائیں. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ زبان سے ان کی کیا پرابلم ہے، اردو نہ ہو، برے صغیر کر پرشین بیسک لینگویج نہ ہو، ترکی میں عربی رسم الخط سے بدل کے گریک رومن رسم الخط پہ لیا جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بیک پہ جانا بڑا ضروری ہوتا ہے چیزوں کی. کیا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی اچھی سی بات آئے، کہاں تک کتنی ڈیپتھ میں آپ چیزوں کو جاتے ہیں. اگلا میں جواب ضرور سنتا، لیکن مجھے اپنا مطلوبہ جواب پہلے ہی ساتھی کے جواب سے مل گیا، تو باقی دوستوں کا انپوٹ بھی میں ضرور لیتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، باقی پھر آئیں گے، اپنے ثقافتی ورثے سے قوموں کا رابطہ کاٹ دینا، قوموں کی جو کلچرل ہسٹری، قوموں کا جو ادب، اور بالخصوص جب انہوں نے مشرقی معاشرے میں آ کے دیکھا، ایسٹرن کلچرز میں آ کے دیکھا، بہرحال وہاں پہ ان کو اسلامی کلچر میں تو بہت ہی زیادہ، وہ تو مبنی ہی اخلاقیات پہ، وہ تو مبنی ہی ویلیوز پہ تھا، لیکن انہوں نے دیگر ایسٹرن کلچرز میں یہ داغ دیکھا کہ ان کی اگر پرانے افسانے اور پرانے قصے محفوظ رہے تو وہ انسانی اقدار پر مبنی ہے، انسانی ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ضروری ہے کہ انہیں مغرب کی اس برہما تہذیب سے متصل کیا جائے، ان کا اس لٹریچر، اس کلچر سے رابطہ جوڑا جائے کہ جو ہمارے مقاصد کے لیے اور دنیا کو ان ویلیوز کو چینج کرنے میں سرو کر سکتا ہے، اس کی طرف چلے جائے. بالکل اچھا کہا بھائی نے کہ اپنے کلچر سے اور اس سے لوگوں کا رابطہ منقطع کر دینا. اس کے اور بڑے سارے امپیکٹس ہیں جو میں آخری دو تین باتوں میں بیان کروں گا، لیکن ایک دو انپوٹس میں بڑے ضروری سمجھ رہا ہوں. آپ عدیل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ایک ساتھ ادھر سے آئیے، دو انپوٹس لے کے میں اپنی گفتگو کو اختتامی مرحلے کی طرف لے جاؤں گا.
اصل مختلف قسم کی ایسے ابہام پیدا کرنا کہ جس کی وجہ سے دین کی اہمیت کم ہو جائے. فار ایگزامپل، یہ یونیورسٹیز میں ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دین جو ہے وہ عملی طور پر، اگر ہم دین پر عمل کریں تو ہماری ترقی میں یہ رکاوٹ ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ نماز پڑھنے کرنا ہے، قرآن کو ٹائم دیں گے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم پھر اپنی ترقی کے لیے سامان کب کریں گے؟ تو اس طرح کے ابہام پیدا کر کے بھی ہمیں، یعنی ترقی وہ ڈرایا جاتا ہے کہ آپ ترقی سے دور ہو جائیں گے، تو در حقیقت دین سے متنفر کیا جاتا ہے.
جی آپ کا نام؟
محمد
ڈی جی خان سے حیدر بھائی جو ہے اپنا اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں.
آج کے جدید دور میں جو ہے نا، سب سے جو بڑی ہم ذہن مائنڈ کو خراب کیا جا رہا ہے وہ ہے وحشانہ موویز، جو میڈیا برسر عام پر جو ہے نا باقاعدہ لا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا، مولا علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا کے حاکموں سے نفرت ان کے ظلم کی وجہ سے کی گئی، اور مجھ سے نفرت میرے عدل کی وجہ سے کی گئی. اگر آج ہمارے ملک میں عدل ہوتا تو آج بھی ہم جو ہے نا ویسے ہوتے جیسے 1972 میں آئی ایس او کا قیام آیا تھا، اور آج بھی ہم ویسے ہوتے. اور ویسے ایک مذاق کے طور پر مولا کے نام سے مجھے یاد ہے، میں کہنا چاہوں گا، تو لال مسجد کے واقعے سے تھا، مسجد کی اونٹ میں تھا مشہور ایک جری تھا، مسجد سے باہر نکلا برکے میں مولوی تھا، رینجر سے ایک فوجی نے ایک برکے والی تاڑی.
ٹائم چونکہ مجھے ذرا گھڑی بھی انتظامیہ کی طرف سے پہنچا دی گئی ہے، اور اسٹیج پہ بھی آ صاحب آ گئے، آخری 10 منٹ ان سے مانگ کے لینے پڑیں گے اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صرف برادر کی بات سے فحاشہ بہت زیادہ، جب بھی ہم مغربی ثقافت کے مسلط ہونے کی بات کرتے ہیں تو نارملی ان کے میڈیا کے ذریعے جو بریانی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، نارملی مراد وہ لیا جاتا ہے. اور وہ یقیناً ایک بہت بڑی ٹیکٹک اور ایک بہت بڑا ان کا اسٹریٹجک ٹول ہے فحشا کا فروغ میڈیا کے ذریعے, سینما کے ذریعے, موویز کے ذریعے. کیا کرتا ہے یہ کوشچن؟ چیزوں کی, ہم نے طے کیا تھا کہ چیزوں کی بیک پہ جانا چاہیے. ہمیں بطور مسکول, بطور سافٹ وار کی دنیا میں زندگی گزارنے والے انسان کے ظاہری چیزوں کی بیک پہ جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. فحشا, یہ ہالی ووڈ کا بلین آف ڈالرز کی پہ مبنی موویز. ایک دن میں اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ ریسنٹلی بننے والی جو چند موویز ہیں, ٹرائے ہے اور چند ایک نام تھے جو اس وقت ویسٹرن دنیا کی ایسی موویز ہیں کہ جنہوں نے فحشا اور بعض اپنے پرپز سرو کیے, ٹائٹینک اور اس طرح کی کچھ موویز کے نام, کہ جن کے کیا بجٹس ہیں, کتنے بڑے بڑے بجٹس ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے, فحشا کے فروغ کے ذریعے؟ بیٹھے یہیں سے تیزی سے ایک جملہ
بہت سے کر رہی ہے, لیکن اس میں مین جو ہے کہ مانویت کو.
جی جی, اور جب ایک انسان ان موویز کے ذریعے, ان فحشا کلچر کے ذریعے ایک انسان سے اس کی قوت ارادہ چھین لینا, آئیڈیالوجی اس کی اسے ان چیزوں سے روکنے کا کہہ رہی ہے, میڈیا کے ذریعے ان چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جب انسان ان کو دیکھے گا اور اپنے اس سے انحراف کرے گا تو اس کی قوت ارادی ٹوٹے گی, اس کی وہ مانوی روح ختم ہو جائے گی. جو برادر نے کہا کہ وہ مانوی روح کہ جو دعا کے ذریعے, مانوی اقدار کے ذریعے انسان میں پیدا ہوتی ہے, فحشا کے ذریعے وہ مانوی اقدار کو بدل دینا, اس کی غیرت کو ختم کر دینا, اس کی دینی غیرت کو ختم کر دینا, بہت سے پرپز سر ہوتے ہیں. لیکن آخری دو چیزیں جو میں زیادہ اہم سمجھ رہا ہوں وہ بتاؤں گا, بتانا چاہوں گا, ورنہ اس موضوع پہ بھی وہ اس کو کھولا جا سکتا ہے کہ فحشا کے فروغ سے ان کے کیا مقاصد ہیں. دو لوگ بر صغیر کی ہسٹری میں گزرے کہ جو ہمیں سافٹ وار سمجھانے میں مدد دیتے تھے. ایک بر صغیر کی ہسٹری میں گزرے ہیں اور ایک عالم اسلام کی ایک بڑی پرسنالٹی ہے ان کے علاوہ, جنہوں نے دو الگ الگ تصورات دیے. ایک سر سید احمد خان ہے اور دوسرے جمال الدین افغانی ہے یا علامہ اقبال ہے, ہر دو جسے بھی آپ سامنے رکھ لیں. اس سے میں ایک کنسپٹ آپ تک, ان دونوں شخصیات کے انالیسس سے کلچرل وار کا ایک اسپیکٹ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جس پہ ربر موزم نے بہت تاکید کی ہے, بہت زیادہ اس پہ ان کا اصرار ہے. وہ یہ, ان کا ایک اہم ٹارگیٹ اس کلچرل وار کے ذریعے یہ ہے کہ قوموں کو اور معاشروں کو یہ باور کرا دیا جائے, ان کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی جائے کہ تم اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے, تم اپنا راستہ خود نہیں بنا سکتے, تم اپنی زندگی کی راہیں خود تعین نہیں کر سکتے. یہ ہم مغربی دنیا کے لوگ ہیں, یہ ہم امریکنز ہیں, یہ ہم یورپینز ہیں کہ جو دنیا کے دیگر سوسائٹیز کو گائیڈ کریں گے, ان کی رہنمائی کریں گے. اگر ترقی کے راستوں میں چلنا چاہتے ہو, اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو, تو ضروری ہے کہ ہمارا طرز زندگی اختیار کر لو, ہمارے راستوں میں چلو, تم اپنے آپ کو خود نجات نہیں دے سکتے. خود باختگی, اس کی ٹرم ہے خود باختگی, یعنی ایک انسان کو اپنے آپ سے مایوس کر دے, اپنے آپ کو اس کی نظر میں حقیر بنا دے. یہ لوگ, تینوں لوگ ہیں جو مغرب میں جاتے ہیں, ویسٹ کو دیکھتے ہیں, وہاں زندگی گزارتے ہیں, لیکن دو الگ الگ فکریں لے کے آتے ہیں. ایک یہی فکر لے کے آتے ہیں جو ویسٹ چاہتا ہے سر سید احمد خان کی صورت میں, کہ ہم مجبور ہیں, ہم محتاج ہیں کہ ہم انہی کی اقدار, انہی کی ویلیوز پہ چلیں گے تو ہمیں ترقی ملے گی. اور ایک کیا سلوگن لے کے آتے ہیں, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ویسٹ کا کلچر مجھے متاثر نہیں کر سکتا, اقبال کہتے ہیں. میں نجف اور مدینہ سے الہام لے کے اپنے لیے ترقی کا راستہ دریافت کروں گا,
میں کربلا سے ترقی کا راستہ لے کے آؤں گا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اقبال یہ میسج دینا چاہتے تھے. دوسرے صاحب گئے تو وہ یہ میسج لے کے آئے کہ ویسٹ ہمارا نجات دہندہ ہے, اس کے راستوں میں چلنے سے ہمیں منزل ملے گی. جبکہ اقبال نے اس کے برعکس پیغام دیا کہ اقبال کہتا ہے کہ میرا فالوور وہ ہے, حقیقی اسلام کا فالوور وہ ہے جو پھونک ڈالے یہ خاک و خاکستر جو ہے اس دنیا کا, اسے وہ پھونک ڈالے اور اس کے اندر سے ایک اپنے لیے اپنی قوت بازو سے ایک دنیا پیدا کرے. رہبر موسم نے اس کی بہت تاکید کی کہ ہم اپنے آپ پہ انحصار کریں. ویسٹ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ بتائے کہ تمہاری ترقی میرے ہاتھوں میں ہے, میرے راستے پہ چلنے پہ ہے. اس کے مقابل رہبر معظم نے جو نعرہ دیا, جو شعر دیا, وہ کیا ہے؟ فارسی کا شعر. جیسے ہمیں ویسٹ والوں کے بہت سے شعر یاد ہوتے ہیں, ہمیں اپنے مرکز کے شعر یاد ہونے چاہیے. لینگویج کا فرق رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. رہبر نے کہا مامی توانی, جگہ جگہ آپ اگر زیارات کے لیے اسلامی جمہوریہ میں جائیں تو لکھا ہوگا, تقاریر میں ملے گا اور کر کے بھی دکھایا اپنی عملی زندگی سے. ماں بھی توانی, ہم کر سکتے ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ویسٹرن کلچر میں ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ قوموں سے ان کے اوپر اپنی ذات پہ انحصار کا جذبہ چھین لیا جائے, جسے اقبال نے خودی کے ذریعے زندہ کیا. رہبر معظم نے مامی توانین کا نعرہ دے کے ہمارے اندر پیدا کیا, جبکہ ویسٹ نے چاہا تھا کہ یہ خود باختری ہمارے اندر ایجاد کرے. کچھ کربلا سے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے سافٹ وار, کربلا بہت اچھی درسگاہ ہے کہ جو ہر شعبہ زندگی میں ہمیں اپنی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی. کربلا والوں نے سافٹ وار, کلچرل وار لڑنا سکھائی. جب ایسا ماحول ہو کہ کوئی تمہیں مغلوب کرنا چاہے اپنے جھوٹے نعروں کے ذریعے, مقدس مفاہیم کو گالی بنا کر قیام کرنے والے کو, سید الشہداء کو نعوذ باللہ باغی بنا کر جب کلچرل وار مسلط کی جائے, جب متقین کے امام کو باغی کے طور پہ نعوذ باللہ من ذالک پیش کیا جائے, تو سیدہ زینب نے سکھا دیا کہ ایسے کلچرل ماحول میں, کلچرل وار کے ماحول میں کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے. انہیں معلوم تھا کہ ایک دور آئے گا جب ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کو, جب ظلم ستیزی کو شدت پسندی سے تعبیر کیا جائے گا, ایکسٹریمزم کہہ کے ایک مسلمان کے اندر سے وہ روح نکالی جائے گی کہ جو ظلم کے خلاف اسے کھڑا کرنے پہ ابھارتی ہے. تو سیدہ زینب نے اپنے اسوے سے ہمیں یہ سکھایا کہ جب مفاہیم کو بدلے جا رہے ہوں تو بے شک تم ظاہری طور پہ بھی اسیری کی حالت میں ہو, تب بھی تمہیں اپنا پیغام دینا ہے. ظاہری طور پہ تم مغلوب ہونے کی حالت میں ہو, تب بھی اب تمہیں اپنا پیغام دینا ہے. ابن زیاد کا دربار ہے, وہ ملعون تکبر کے ساتھ بیٹھا ہے اور اسی کلچرل وار کے طور پہ ایک مقدس مفہوم کو جو شہادت اللہ کے راستے میں ہے, قتل فی سبیل اللہ ہے, جو کہ اعلیٰ مفہوم ہے, اسے کیسے پیش کر رہا ہے. الحمدللہ الذی خذ لکم وقتلکم, ابن زیاد کے جملے سیدہ زینب سے. حمد ہے اس خدا کی, نعوذ باللہ من ذالک, جملے دیکھیے گئے کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہیں قتل کیا. کلچرل وار کہ اس مفہوم کو بدل دیا جائے, اس مقدس مفہوم کو بدل دیا جائے. تو بی بی نے بتایا کہ اس ماحول میں کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے, سر نہیں چکایا, گردن نہیں چکائی, بلکہ بلا خصل جواب دیا, الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ وطہرنا من الرجس تطہیرا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہم حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جس نے ہمیں نبوت کے ذریعے اکرام دیا, ہمیں طہارت کی. رسوا تو وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہو, وہ ہمارے دشمن ہے کہ جو فاسق و فاجر ہو. ہمیں سافٹ وار کرنی سکھائی کربلا والوں نے کہ جب مفاہیم کو بدلا جائے تو کربلا والے کس طرح مقابلہ کرتے ہیں. آخری جملہ, ایک اور کلچرل وار کا ٹیکٹک کربلا سے لیتے ہوئے. کلچرل وار یعنی جو لوگ ان کے خلاف قیام کریں, جو لوگ ان کی ثقافت کے خلاف, ان کی اقدار کے خلاف قیام کریں, ان کے اس قیام کو عبرت بنا کے پیش کرنا کہ دیکھا کہ جنہوں نے ہمارے خلاف مزاحمت کی ان کے گھروں کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا, دیکھو ہم نے فلسطین کے بچوں کے ساتھ کیا کیا, دیکھو ہم نے ان کے گھروں کے ساتھ کیا کیا, ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا. یہ بھی ایک کلچرل وار کا ٹیکٹک. لیکن کربلا والوں نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے اسوا کے ذریعے یہ بتایا کہ جب وہ آپ کو نشان عبرت بنا رہا ہو تو سیدہ زینب نے بتایا کہ دشمن کو نشان عبرت کیسے بنایا جاتا ہے. یزید کا دربار ہے, بی بی کے جملے ہیں, اے یزید کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں نشان عبرت بنایا اپنے لفظوں میں, بلکہ قرآن کی آیت سے استنباط کیا کہ یہ اللہ نے تجھے مہلت دی ہے اور تجھے طغیانی اور سرکشی کا موقع دیا ہے, یہ نہ سمجھ کے ہم نشان عبرت ہیں بلکہ جان لے کہ تو نشان عبرت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فلسطینی بچہ, ایک لبنان کے محرومین جو اسی راستے پہ چلے ہیں, انہوں نے یہ ثابت کر دیا اور ان کے اس ہتھکنڈے کو باطل کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ مظلوم بچہ کہ جو دشمن سے مقابلے کے لیے میدان میں آتا ہے اور چھلنی ہو جاتا ہے وہ نشان عبرت نہیں ہے, وہ جلے ہوئے گھر نشان عبرت نہیں ہے, بلکہ وہ حکمران نشان عبرت ہے کہ جو ویسٹ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. وہ قومیں نشان عبرت ہیں کہ جن پہ ڈرون طیارے آگے گزر جاتے ہیں اور ان کی حمیت نہیں جاگتی, وہ نشان عبرت ہے. نہ میرا کٹا ہوا سر نشان عبرت ہے, نہ یہ بچہ نشان عبرت ہے, نہ یہ گھر نشان عبرت ہے. یہ وہ کلچرل وار کا مقابلہ کرنا ہے کہ جو کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے. انشاءاللہ یہ وہ مختصر اور باتیں تھیں کہ جو اس حوالے سے تھیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلچرل وار کی دنیا میں کہ جو فحشا کے ذریعے, جو ہمارے ایمان کو زائل کرنے کے لیے, ہماری معنویت کو زائل کر کے لڑی جا رہی ہے, ہمیں اس کے مقابلے میں استقامت عطا فرمائے, اس کو سمجھنے کی, اس کو مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.